میں اس اگلی آیت کو حضرت زید کی سوچ کے ساتھ پڑھتی ہوں کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یقینا نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. اولا کس کی جمع ہوگی بلا، یا اولا کس سے سپرلیٹیو ہے؟ ولی سے، ولایت، محبت. یعنی یقینا نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. کیا سمجھ آیا؟ تمام اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے نبی کی جان کی فکر کریں، اور آپ کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر محبوب رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بالکل اسی طرح کی بات کہی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ، اس کی اولاد اور اس انسانوں، سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اپنے آپ سے پوچھیں، ہیں پیارے؟ اور حضرت عمر نے بھی تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے یہی دعویٰ کیا تھا نا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں. کہا عمر تیری جان سے بھی پیارا؟ کہا نہیں، جان تو میں نہیں لے سکتا آپ کے لیے. کہا پھر تم مومن نہیں ہے. پھر آپ نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ اللہ کے نبی کا پیار میرے سینے میں آ گیا. پھر میں کہا کہ اللہ کے نبی اب مجھے آپ میری جان سے بھی پیارے. یہ ہماری طرح وہ فلمی دعوے نہیں ہوتے تھے کہ جان پہ کھیل جاؤں، مطلب یہ تھا کہ آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں کہ نہیں. آپ اور میں سوچیں، ہم جان دے سکتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے؟ ہم تو چار بال نہیں دینا چاہتے. یعنی آج اگر نبی کی سنتوں کو نہیں مان رہے نا تو جان بھی نہیں دے سکتے، سیدھی سی بات ہے. وَأَزْوَاجُهُمْ مَهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں. یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کا لقب ملا. اور یہ کب ملا تھا؟ یہ اسی پارے کی آخری آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کو چوز کیا تو اس کے بعد پھر آپ کو ازواج مطہرات کہہ دیا گیا. اب یہاں ایک سوال ہے کہ نبی کی بیویاں اگر مائیں ہیں تو پھر نبی کیا ہے؟ کیا وہو اب الحم، اب کہتے ہیں باپ کو؟ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ وازواج ہم مہات ہم سے پہلے وہو اب الحم کے الفاظ محذوف سمجھے جا سکتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر باپ کی طرح اور ان کی بیویاں ماؤں کی طرح. ایک حدیث ہے، انما انا لکم بمنزلت الوالدی، میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن یہاں سے یہ چیز جو سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آنر دی گئی ہے. ام المومنین کا اضافہ کیا گیا حضرت خدیجہ اور باقی کے لیے، یہ بھی تو ایک لقب ہے نا، مومنوں کی مائیں ہیں. وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المومنین والمہاجرین، رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. یعنی جن کے اپنے رشتے ہیں. اب یہاں دیکھیے وہی وہ آیتیں ریولیشنری دور کی، شروع میں چونکہ سب مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے نا، تو جو دوستیوں کی بنیاد تھی وہ ہجرت کی بنیاد پہ اور انصار کی بنیاد پہ تھی. آہستہ آہستہ جب مہاجرین کے اپنے لوگ بھی مسلمان ہو کے آنے لگ گئے اور انصار میں بھی دوسرے لوگ مدینہ کے مسلمان ہو کے ملنے لگے، تو دوبارہ کہہ دیا کہ اب دوبارہ رشتے داریوں کی اہمیت ہے. میں سوچتی ہوں کہ رشتوں کی اہمیت اللہ کے قرآن سے کوئی سیکھے. ہم سارا وقت بھی اپنی دوستوں اور اپنے ساتھیوں اور پیاروں میں گزارے نا، لیکن ہمارا دل خوش نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے رشتہ داروں کو نہ ملیں. یہ اللہ کا ایک، میں کہہ سکتی ہوں کہ انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی بھی محبت ہے. اور رشتہ داروں سے محبت ہونی چاہیے، کٹے چھٹے نہیں رہ سکتے. بعض دفعہ نیا نیا دین زندگی میں آتا ہے تو وہاں دینی بہنیں بھی بہت ساری ملتی ہیں، اور قرآنی بہنیں اور اسلامی بہنیں اور دس اینڈ دیٹ، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن رشتے دار رشتے داری کی بنیاد پر قریبی ہونے چاہیے. کبھی اپنے رشتے داروں کی برائی نہ کریں. ہاں دین پہ نہیں ہے نا، ان کو دین دیں. اور یہ بھی یاد رکھے کہ رشتے دار ذرا دیر سے دین قبول کرتے ہیں دوستوں کی نسبت، تو وہ صبر کریں، پھر وہ آپ کی صلہ رحمی ہے. آپ جتنا ان کو برداشت کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن رشتے داریوں کو توڑنا نہیں چاہیے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو. یعنی اولو الارحام کے ساتھ تو تعلق ہے، دوستوں کے ساتھ آپشنل ہے. رشتہ داروں کو چوز نہیں کر سکتے، फलां रिश्तेदार अच्छा है तो फलां नहीं, लेकिन दोस्तों में तुम चूज कर सकते हो। ये मतलब है इस आयत का। अब देखिए कि सूरत अनफाल की आखिरी आयतों में बिल्कुल इसी मजमून को टच किया गया था उलुल अरहाम के बारे में, कि खूनी रिश्ते अल्लाह के कानून में, रहमी रिश्ते और खूनी रिश्ते दूसरे तमाम रिश्तों पर फौकियत रखते हैं। तो किसी सोसाइटी में दीन अपने असल खूबसूरत हुसन पे कब आता है? जब खानदानी बुनियाद पर दीन कायम हो। मेरा और आपका आज के बाद अमल ये होना चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों तक दीन पहुंचाने में तेजियां करें, ताकि फिर उनसे भी हमारी दोस्तियां हो, वरना ऐसा ऐसा कटने लगता है। आप बाज़ सिर्फ इसलिए भी दीन छोड़ देते हैं कि नहीं, अब मैं दीन वाले लोगों के साथ तो बहुत करीब होती जा रही हूँ, रिश्तेदारों से कट रही हूँ। इसका इलाज दीन छोड़ना नहीं था, अपने रिश्तेदारों को दीन पे लाना था। बहुत सारे लोगों से ये गलती हो जाती है, इसीलिए कुरान छोड़ देते हैं कि नहीं फिर मैं कट के रह जाऊंगी, फिर कल मेरे बच्चों के रिश्तों के वक्त मसला होगा। तो आप उनको दीन पे लाएं, देखें फिर आप असल खूबसूरती, फिर तो अंदर के कीने बुखस भी खत्म हो जाएंगे जो अमूमन रिश्तेदारों के होते भी हैं मोहब्बत के बावजूद भी। इसी तरह याद रखिए कानून विरासत में मुंह बोले रिश्तों और दोस्तियों की कोई मिसाल नहीं, कोई उसकी हिस्सा नहीं, सिवाय ये कि आप अपने 1/3 के अंदर से उनको कोई चीज़ देना चाहें तो शौक से दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं। क्यों भाई? काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, ये सब बातें पहले से किताब में लिखी हुई हैं। कौन सी किताब? लौहे महफूज और तौरात भी मुराद है, कि ये अहकाम तौरात में भी ऐसे ही थे, ये जो आज हमने पढ़े। फिर भी देखिए जरा दूसरों में ऐसा है, और इसी तरह लौहे महफूज में भी है, और तीसरा इसका मानी फिल किताबी मस्तूरा में इसी कुरान में भी पहले मौजूद है। कहाँ पढ़े हैं आपने? मैंने सूरत निसा और सूरत अल अनफाल में पढ़े हैं। तो गोया कि ये सारी बातें आपस में बिल्कुल मिलती जुलती हैं। तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि हम इन बातों की असल को समझ सकें। और कोई किसी के जिम्मे इन मौजूद से सवाल है मुतल्लिक तो बेशक लिख के दे दें, और कोई क्विकली पूछना चाहे तो अभी पूछ भी सकते हैं। जी
सर, मेरा एक सवाल है कि किसी का बच्चा बड़ा हो गया, जैसे कि आपने मुझे ये चीज़ बताई कि दूध पिला दें,
जी
किसी फैमिली को माँ बनती है उसको दूध आ रहा है, तो क्या बड़े बच्चे को पिला?
बड़े बच्चे को नहीं पिला सकते 2 साल की मुद्दत के अंदर। ये जैसे भी हमारा ये बताया ना कोई कुरतुल ऐन प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर ये बात आ रही थी कि पेरेंट्स नाम लिखा, तो मेरे से एक साथी ने मना किया कि क्या मैं अपना नाम इसमें लिखाऊं, क्योंकि मेरे बेटे हैं, उनके बेटे हैं माशाल्लाह 3-4 हैं, तो बेटी नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ज़रूर लिखाएं और बेटी लें और 2 साल के अंडर की लें, और अगर 2 साल के अंडर की ले आएंगी तो आपके अपना बच्चा तो अभी दूध पी रहा है ना, तो आप उसको भी दूध पिला लें, तो ये आपका सारा मसला ही ख़त्म। आपको अल्लाह ने बेटी भी दे दी और आपके भाइयों को बहन भी, और वो महरम है। तो इस तरह की ऑप्शंस की जा सकती हैं, लेकिन बड़ा हो गया नहीं तो अल्लाह का हुक्म मान लीजिए, बाकी सारी दुनिया भी तो गैर है ना, उसको भी गैर समझना है, ठीक है ना? जी वालेकुम अस्सलाम।
ये जो आपने बताया कि 2 साल की बच्ची को अडॉप्ट तो कर लिया, आपने कहा कि नाम नहीं बदल सकते, अपना नाम नहीं दे सकते।
जी नाम नहीं दे सकते,
बट द अदर एक और बात ये है कि फिर जब वो विरासत के उसमें उसका हक है कि नहीं है?
नहीं, विरासत
बच्ची को जिसको दूध भी पिलाया गया,
नहीं दूध पिलाया तो वो रजाई बच्ची बन गई ना, समझ रहे ना? लेकिन वो उसका फिर उसको आप अपने वसीयत के हिस्से में से दे सकते हैं, वो तो बाकियों से भी ज्यादा ले जाएगी, 1/3 पूरे ही दे दें उसको जो आपका अपना
अपने हिस्से में से दे सकते हैं, जो बाकी बच्चों का हिस्सा उसमें से नहीं
मिलेगा। विरासत का अपने हिस्सा नहीं मिलेगा, वसीयत मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? विरासत कैसे तकसीम होगी? सदका जारिया भी करना है, एक बेटी है, 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं। एक भाई काफ़ी अर्सा पहले फौत हो चुके हैं, लेकिन उनकी फैमिली है, यानी उनकी वफात के वक्त में फौत हो चुके थे। देखिए इसके लिए तो एक तो ये कि इंशाल्लाह दुआ करें जल्दी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कि जो हम सभी अपना फिल करके रखें, उसमें छोटी छोटी चीज़ें, वसीयत नामा। और इसके लिए कल भी बात परसों शायद हो रही थी किसी से, तो कोई ऐसा हम एक कोर्स पूरा छोटा सा किसी भी जगह पर इन दिनों में जहाँ भी मौका मिले वीकेंड पे 2 दिन का रख सकते हैं, सैटरडे संडे का, कि जिसमें पूरा मैयत का कफन दफन विरासत वसीयत। मैं तो इसको अमूमन जनाजे के मसाइल बुक जब आपको पढ़ाते हैं ना उस वक्त करते हैं हम लोग, तो उसमें आपको इसकी डिटेल सारी मिल जाएंगी। लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो बस इतना याद रखिए कि जब एक बेटी है तो आधा तो बेटी ले जाएगी, ये तो आपने पढ़ ही लिया कुरान में। अगर चाहते हैं सदका जारिया करना तो पूरी रकम में से पहले 1/3 सदका जारिया कर दें, वो जिसको मर्जी दें। آدھا بیٹی کو چلا جائے گا، جو باقی بچے گا نا اس میں سے پھر اسباط کو جاتا ہے، تو بھائی بہنوں کو عام طور پہ نہیں ملتا، جب اپنی اولاد ہوتی ہے پھر بھائی بہنوں کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے، لیکن اسبا ہونے کے ناطے دور سے کسی کو مل سکے وہ حالات ہوتے ہیں، دیکھا جائے گا کہ اس کے اپنے ماں باپ وغیرہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کو ڈیٹیل سے الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کہتی ہیں کہ سازہ جی میرے سیونگ اکاؤنٹ میں بینک نے کچھ انٹرسٹ ڈال دیا ہے، کیا میں وہ بینک کو واپس کر دوں، کسی غریب کو دوں یا بینک سے نکلوا کر ضائع کر دوں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بینک والوں کو ہی آپ فارم فل کر دیں، یعنی لیگلی ان کو بتا دیں کہ مجھے نہیں لینا اور وہ نہیں ڈالتے، تو یہ سب سے ایکسیلنٹ صورت ہے. دوسری صورت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو دے دیا ہے، اب ہم واپس نہیں لے سکتے، ہمارا سسٹم تو اس کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر ایسے نیگیٹو سمجھیں کہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں. کبھی بھی آپ کا بینک کے اندر جو اکاؤنٹ ہے اس اماؤنٹ سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اور کل جب کبھی اس اکاؤنٹ کو بند کریں تو ان پیسوں کے ساتھ بند کر دیں. یہی ایک سمپل حل ہے، باقی لے لیا تو لینے کا گناہ، اور آگے سے غریب کو دیں گے بھی تو اس کا ثواب تو نہیں ہوگا لیکن لینے کا گناہ تو ہوگا. جی ٹھیک، جواب مل گیا نا، الحمدللہ. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، پھر ایک اور اہم موضوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں سے محبت کی بات کے بعد ایک یونیک آیت ہے، سورۃ الاعراف میں آپ ایک آیت پڑھ چکے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. کیا تھا وہ وعدہ؟ وعدہ الست. اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا جو وعدہ لیا تھا نا، وہ سب انسانوں سے لیا تھا، اور کب لیا تھا؟ جب ہم عالم ارواح میں تھے، جب ہم روحوں کی شکل میں تھے تو وعدہ لیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وعدہ لیا، وہ کب لیا، کس سے لیا؟ اگلی آیت میں اس کی بات ہوگی، آیت نمبر 7. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا تھا، ٹھیک ہے، اور کس سے لیا؟ وَمِنْكَ، اور تجھ سے بھی. کہا کون ہے؟ تم، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کن سے لیا؟ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. اور نوح سے بھی، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی. کیا لیا تھا؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ان سب سے ہم نے بہت گاڑھا قول و اقرار لیا تھا، جس طرح کا بھی تھا، جیسے بھی تھا وہ لیا تھا. پھر کیا ہوا تھا؟ اگلی آیت دیکھیے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں. معذوف ہے، معذوف کا معنی کیا تھا؟ کہ معنی ہے لیکن لفظ نہیں ہے اس کے، اور وہ کیا ہے؟ وَالْكَاذِبِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ، اور جھوٹوں سے پوچھ لیں ان کے جھوٹ کے بارے میں. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب سچوں سے پوچھا جا رہا ہے تو پھر جھوٹوں سے بھی پوچھا جائے گا. وَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب. اب ذرا ایک دم موضوع پلٹتا ہوا نہیں لگتا؟ اگر آپ دیکھیں تو پچھلی آیتوں میں منہ بولے بیٹے کی بات تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، منافقین کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اور اب یہاں اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی اعلیٰ شان کا ذکر کرتے ہیں. یہ وعدہ کب لیا گیا، کس طرح سے لیا گیا، اس کے بارے میں مفسرین کے دو مختلف رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم بھی اسی وعدے کی طرح لیا گیا، نو سے لیا گیا، لیکن یہ وعدہ صرف انبیاء کرام سے لیا گیا تھا اور ان کی روحوں کی شکل میں لیا گیا تھا. یہ ایک رائے ہے اس کے بارے میں. دوسری رائے کیا ہے کہ یہ وعدہ نبیوں سے ان کی کتابوں کے ذریعے لیا گیا. ٹھیک ہے، بات واضح. سورۃ آل عمران آیت 81 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں میثاق کا ذکر، ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ شورہ کی آیت 13 میں آئے گا کہ دین قائم کرو اور تفرقوں میں نہ ڈالو. تو یہاں پانچ نبیوں کا ذکر ہے. جو قابل غور بات ہے اس آیت کی وہ نوٹ کریں، اولو العزم پیغمبر کون تھے؟ یہ کوسچن آپ سے کوئی کرتا ہے تو یہ آیت اس کا جواب ہے. بہت زیادہ آزمائے گئے جو رسول، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا ذکر کر کے بتا دیا کہ نبیوں کو بھی یہ حکم تھا کہ کل جب دنیا میں جاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو گے. اور کسی کا میں نے اس کے بارے میں ایک بہت پہلے کا کمنٹ سنا ہوا تھا کہ اللہ نے جب اپنی الوہیت کا وعدہ لیا تو خاص اور عام سب کو بلا لیا، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا حکم لیا تو خاص لوگوں کو بلایا، وہ انبیاء کرام تھے. یہ ہمارے نبی کی شان بھی ہے. ہمارا نبی حقیقت میں اسی شان کا مستحق ہے, اور اگر نبی کی یہ شان ہے تو پھر نبی کی امت کی کیا شان ہوگی. اصل میں اپنے لیے لے, اللہ نے غیروں سے بھی کہا کہ اس نبی کو مانو گے, اس کے حکموں پہ چلو گے تو میرے اور آپ کے لیے پھر کس حد تک گنجائش ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے معاملے کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو بھول جائیں اور بالکل اپنی مرضی کے کام زندگی میں کرنے لگیں. تو سورت کے مضمون کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سورت رسم و رواج کو توڑتی ہے, خوشیوں اور غموں کے قبلے درست کرتی ہے. کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اس کا عملی اظہار ہماری خوشیوں اور غموں میں ہوتا ہے. ہماری شادیاں, ہمارے مرنے, ہمارے جینے, یہ سب کچھ ہے. پھر آپ دیکھیے پچھلی آیت میں یہ کہا کہ نبی کا حق سب سے زیادہ ہے, اولا سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو ہم سے بھی محبت تھی. اللہ کے نبی دنیا کے شفیق ترین انسان تھے. آپ نے انسانیت کے لیے اپنی ذاتی زندگی ترک کر دی. میں اکثر سوچتی ہوں کہ جیسے کچھ مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کی پھر کوئی زندگی کی بات چھپی بھی نہیں رہتی, ہر جگہ لوگ ان کو تنہا نہیں چھوڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں نے تو کیا قربانی دی اسلام کے لیے, اپنے ذاتی لمحے, اپنی تنہائی کی باتیں, اپنے گھر کی باتیں وہ پبلسائز کر دیں کہ لوگوں تم ہم سے سیکھ لو. اس سے بھی کوئی زیادہ درد رکھنے والا ہوگا, اس لیے اس چیز کی انسان کو فکر کرنی چاہیے. سورۃ آل عمران کی آیت 81 میں جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا کہ میں نے تمہیں جو کتاب اور حکمت عطا کی ہے, پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول جو تصدیق کرے اس بات کی جو تمہارے پاس ہے, یعنی جو تمہیں دین دیا گیا, جو سچا ثابت کرے ان پیشن گوئیوں کو جو تمہارے پاس ہیں, تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو, اس عہد کی ذمہ داری لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. فرمایا پھر گواہ رہو, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. کیا پتہ چلا کہ یہ آیت دنیا کے سب جیوز اور کرسچینز کو مسلم ہونے کی دعوت دیتی ہے. جن نبیوں کی طرف نسبت کر کے یہ قومیں آج خود کو منسوب کرتی ہیں, جب ان نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول, تمہیں کتاب مل گئی, تورات مل گئی, زبور مل گئی, لیکن اب تمہارے پاس آ گیا رسول جو سچ کرتا ہے ان تمام چیزوں کو جو تمہیں پہلے بتائی گئی, تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو گویا کہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اب اور کوئی مذہب, کوئی دین قابل قبول نہیں, سب پوسٹ پون ہو گئے, اب اس کے بعد صرف اسلام ہے. اسی طرح اس عہد سے ایک اور عہد لیا گیا کہ دین قائم کرنے اور تفرقہ نہ ڈالنے کا, اس کا اشارہ سورۃ شورا کی اس آیت میں جس کا نمبر میں نے آپ کو لیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عہد کب لیا جاتا ہے؟ جب عہد کے پورا کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. کسی کو کوئی ایسا عہد تو آپ دیتے ہی نہیں ہیں جو کوئی پورا نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی وعدہ لیتا ہے نا, تو پھر اس کو پورا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنتیں بھی دیتا ہے اور دنیا میں اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اس لیے ہم سب کو بھی اپنے عہدوں کی فکر کرنے چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ان باتوں کو نبھائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے لوگ آج کے دور میں یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ہم اگنوسٹک ہیں. اگنوسٹک کون ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا ایتھیسٹ, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ خدا کے وجود کا منکر ہے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے وہ وعدہ الست کا منکر ہے جو آیت 172 سورۃ الاعراف میں تھی. جو کہتے ہیں نا ہم اگنوسٹک ہیں, وہ اصل میں رسولوں کا منکر ہے. ابھی ہم اس دفعہ فلائٹ تھی جو ہماری لاسٹ فلائٹ تھی ادھر آپ کے ساتھ UK کے لیے, تو اس میں ایک شخص جو میرے ساتھ بیٹھا تھا, تو بیسیکلی وہ انڈین تھا, لیکن جب میرے ہسبینڈ اس سے پورا وقت بات کرتے رہے اور اینڈ پہ میں نے پوچھا, تو کہنے لگے وہ خود کو اگنوسٹک کہہ رہا ہے. کہتا میں ہمیں بتوں کو بھی نہیں ہم پوچھتے, ہم کسی کے نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی ایک خوبصورت چانس ہے, کوئی مقصد نہیں ہے کریشن کا, کوئی رول نہیں ہے, کوئی ریگولیشن نہیں ہے. تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ پھر ایسے لوگ نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان باتوں کو ہم خود کلیئرلی سمجھیں, تاکہ جب کسی سے بات کرنی پڑے تو پھر ہمیں اس کی بات کو سمجھانا بھی آئے. دیکھیں ہم مسلمان خود دین سے دور رہ کر اور علم سے دور رہ کر کتنے ہی لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں. اب یہ تو تھا ایک حصہ سورۃ الاحزاب کا. اب آیت نمبر 9 سے 20, یعنی جو ہمارے آج کے سبق آخری حصہ ہے, اس میں جو واقعہ ہے اس کے لیے اب آپ کو اپنے قلم بھی چلانے پڑیں گے اور دماغ بھی کھولنے پڑیں گے کہ جس میں غزوہ خندق کا ذکر ہے. مختصراً بتاؤں گی اور انتہائی دلچسپ سٹوریز، کہانیاں، واقعات ہیں. ہوم ورک کے طور پر اگر آپ کر سکیں تو مہربانی آپ کی کہ آپ رہی کو مختوم میں سے جا کر غزوہ خندق کا ٹاپک پڑھ لیں اور اس کے بالکل ساتھ ہی اگلا غزوہ بنو قریظہ کا ہے، وہ دونوں ادھر ہیں. یہاں میں صرف آپ کو اس کا ہلکا سا خلاصہ دینا چاہوں گی. ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد غزوہ بدر اور غزوہ احد کے واقعہ جان چکے ہیں، وہ تو سب کو ازبر یاد ہے نا. سورت بقرہ میں بات ہوئی، آل عمران میں اشارہ ہوا، سورت انفال میں بات ہوئی، سورۃ توبہ میں ہوئی. اب یہاں سے ہم بات آگے چلائیں گے کہ جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں بہت اچھی فتح ہوئی تو مسلمانوں کا دھاک بیٹھ گئی، مسلمانوں کی بہت عزت ہو گئی یہ کہہ لیں. اس کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی جیسی شخصیات بھی اسلام میں آ گئیں. اور یاد رکھیے، ہر کامیابی آپ تحریک کے اندر کچھ نان سیریس لوگوں کو لے آتی ہے جو کامیابیوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہی ہوں گے، ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. جب کسی آرگنائزیشن، کسی تحریک کو نقصان ہوتے ہیں، کامیابی کوئی بھی نہیں، کوئی پمپ اینڈ شو نہیں، تو جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا وہ اصل میں حق کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام جنہوں نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ ہجرت کی، وہ اس کی مثال ہے. اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ کل بدر میں فتح ہوگی اور خندق میں ہوگی اور فلاں فلاں میں ہوگی. صحابہ کرام قربانیاں دے دے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سچے لوگ تھے. لیکن جب بدر کی فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی سوچ لیا کہ میں اب باہر رہ کر ان کو نقصان نہیں دے سکتا، ان کے اندر جاتا ہوں، اور نام کا اسلام قبول کیا. لیکن اس کے اگلے ہی سال غزوہ احد ہوئی جس میں جیتی ہوئی فتح صرف ڈسپلن کی کمی کی وجہ سے اور امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے شکست میں بدل گئی، آپ کہہ لیجئے کہ برابر ہو گئی. بس یہ تھی وجہ اب آگے بڑھنے کی. اب یہاں سے آپ آگے سمجھیے کہ جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں کوئی زیادہ اچھی فتح نہ حاصل ہوئی تو مشرکین مکہ، یہود اور منافقوں کی ہمتیں بڑھ گئیں. اب ان کو امید ہو گئی کہ اب اسلام اور مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ بدر کی فتح اتفاقی تھی، نہیں 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 یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے نہیں کامیاب بنا، بائی چانس بدر میں فتح ہو گئی تھی، اصل ان کا یہ ہے جو ہم نے احد میں دیکھ لیا. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے پھر پیش بندیاں کی. غزوہ احد گزرے ہوئے ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے. میں نام نہیں لیتی قبیلوں کے، یہ سب آپ پڑھ لیجئے گا، میں صرف آپ کو سنیریو سمجھانا چاہتی ہوں جس میں ہم اگلی آیتوں کو پڑھیں گے. چھاپے مارنے شروع کر دیے کچھ قبیلوں نے. نجد کا ایک قبیلہ تھا بنو اسد، انہوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی. اللہ کے نبی بہت زیرک انسان تھے، جس کو آپ کی زبان آج کی زبان میں کہنا کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے تھے. آپ آنکھیں بند کر کے جینے والوں میں سے نہیں تھے، اور اچھا لیڈر، اچھا جرنیل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو ان کی گھر بیٹھے خبریں مل گئیں کہ یہ تو حملہ کرنے لگے ہیں. چنانچہ آپ نے ابو سلمہ کے ساتھ ایک گروہ بھیج، سریہ ہے اس کو کہتے ہیں، اور ان کو بھیجا. اور پھر سفر کے مہینے میں 4 ہجری میں جا کر ان لوگوں نے پہلے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دی. سنیے انسٹرکشنز، یہ نہیں کہا کہ جا کے مار دو. 6 صحابہ ساتھ گئے تھے، رجی کا موقع ہوا، یعنی یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو احد اور احزاب کے بیچ میں ہوئی ان کا تذکرہ ہے. اس طرح سے حالات بنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو دین سکھاؤ. کچھ لوگوں نے باہر سے آ کے ریکویسٹ بھی کی، ازل اور قارہ نام کے 2 قبیلوں کے لوگ ہیں، کہا کچھ لوگوں کو بھیجیں ہمیں آ کے دین سکھائیں، ہمیں بتائیں، آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بہت ہی اچھی بات ہے. 6 چیدہ چیدہ لوگوں میں سے جو کہ حقیقت میں اس وقت کی کریم تھے، آپ نے ان کو بھیجا. لیکن رجی کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور 4 کو تو قتل کر دیا 6 میں سے. 2 جو تھے، حبیب بن ادی اور زید بن زید، ان کو مکہ میں جا کر بیچ دیا. اب آپ دیکھیے وہ سنیریو دیکھیے نا، احد کے بعد سے خندق کے بیچ میں کیا حالات تھے کہ مسلمانوں کو غصہ دلایا جا رہا ہے، بار بار جھڑپیں ہو رہی ہیں، آپ کے لوگوں کو مروا دیا. اور اسی مہینے، اس سال میں سفر میں بنو عامر کی درخواست پر آپ نے 40 لوگوں کو تبلیغ کے لیے ان کے قبیلے میں بھیجا، انہوں نے بھی غداری کی. بنو سلیم کے قبائل تھے، اسیہ اور رغل اور زکوان وغیرہ. قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے ان 40 لوگوں کو مروا دیا، مسلمانوں کو غصہ دلا رہے تھے، حتیٰ کہ ربیع الاول 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تک کر لی. پھر جمادی الاولی 4 ہجری میں بنو غطفان کے دو قبیلے تھے، بنو سالبہ اور بنو محارب، انہوں نے مدینہ پر ہم تیاریاں کر دی. اب آپ دیکھیے حوصلے کیسے اٹھتے ہیں. جب اپنے ساتھی کمزور ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے، جب اندر کا ٹولہ کمزور ہوتا ہے نا، آج کی زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ اندر پھوٹ پڑ جائے، اللہ نہ کرے دلوں میں خرابی آ جائے، یا ریلیکسیشنس ہوئیں، مینجمنٹ لوز ہو جائے، ریلیکسیشن ہو جائے، تو باہر والوں کے حوصلے کھل جاتے ہیں. بالکل یہی ہوا. تو آپ کہہ لیجئے کہ غزوہ احد کی شکست سے جو مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، اس کے یہ ثمرے تھے کہ چاروں طرف سے اللہ کے نبی پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا عزم اور تدبر تھا، اور صحابہ کرام کی آپ کے ساتھ جان دینے والی کیفیت تھی جو پیچھے تو میں پڑھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حالات کا رخ کیسے بدلا. غزوہ خندق کب ہوئی؟ اب اس حالات کے آپ قریب آ چکے ہیں. جنگ احد کے بعد جو مسلمان زخمی تھے اور ان کے قریبی لوگ شہید بھی ہو گئے، خود اللہ کے نبی بھی زخمی ہوئے، حضرت حمزہ جو آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے دوسرے بھائی بھی تھے، ہم عمر ہونے کی وجہ سے دوست بھی تھے، ان کی شہادت تھی. اللہ کے نبی بہت ہی اس چیز پہ سیٹ تھے. آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ کہیں ابو سفیان واپس نہ آ جائیں لشکر لے کر، اور وہی ہوا. آپ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر فوراً باہر جانے کا ارادہ کیا. یاد ہے کون سی جنگ ہوئی تھی؟ قالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نہیں یاد آ رہی آتے سورۃ آل عمران؟ یعنی مسلمان اس وقت وہاں سے نکلے کہ جا کے پچھال کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کے بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا، سب واپس آ گئے، اور مسلمان والے غنیمت لے کر واپس آ گئے. یہ دوسری یعنی فوراً رائٹ اوے. ابھی احد ختم نہیں ہوئی تو کہا کہ چلیے جی نکلیے، اور روحہ کے مقام پر اللہ کے نبی کے حمر الاسد نام ہے اس جنگ کا. بہرحال وہاں مسلمانوں کی تھوڑی سی ساکھ بنی کہ یہ ڈرے بھی نہیں ہے، یہ واپس آ گئے ہیں. دشمنوں کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسے کمزور لیڈر نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ کے جو لوگ تھے نا، اور آف کورس جیوز ہی تھے وہاں، اور کچھ منافق تھے ساتھ ملے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم صرف مدینہ والے مل کے اللہ کے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حیرت ہے، حیرت کی بات ہے، سچی بات ہے. آج کے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ جرت نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ہم دھوکہ نہیں دیں گے، دھوکہ دیں گے. بنو نذیر نام کا ایک قبیلہ یہود کا مدینہ میں رہتا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی ایک سازش کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آشکار کر دیا، یہ اس کے اوپر کامیاب نہ ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھمکی دی، اور انہوں نے ایک مسلمان عورت کی عزت خراب کرنا چاہیے. کسی سنار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے سے اس کا کپڑا باندھ دیا کسی چیز سے، اٹھی تو اس کا ستر کھل گیا. یہ ایسی جیسے آج کل چلتے ہوئے کسی مسلمان عورت کو بے لباس کر دے. صحابہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ اس کے نتیجے میں غزوہ بنو نذیر ہوئی، اور دھمکی دی ان کو، بس نکل جاؤ. یہ نکلنے والے تھے، ڈر گئی، اتنا خوف تھا ان کے دل میں کہ عبداللہ بن ابی ان کے پاس گیا اور کہنے لگا فکر نہیں کرو، ہمارے پیچھے ہوں، آنے دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں ساتھ دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ پھر جم گئے، کہنے لگا میں 2000 لوگ تمہارے ساتھ کروں گا، اور بنو قریظہ جو ہمارا ایک قبیلہ اور ہے وہ بھی مدد کرے گا. قصہ مختصر کہ عین وقت پہ عبداللہ بن ابی نے ان کو بھی دھوکہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر وہ منافق تھا نا، تو وہ جیوز کے ساتھ بھی منافق تھا. یاد رکھیے منافق ایک طرف کا منافق نہیں ہوتا، وہ دین کا ساتھ نہیں نا برا دیتا، تو وہ دنیا کا بھی برا ساتھ کوئی نہیں دیتا. وہ اگر دین داروں کو خوش نہیں برا کرتا نا، تو وہ دنیا داروں کو بھی نہیں کرتا. یا تو پھر بندہ بنے مجاہد فی سبیل اللہ، یا پھر بنے مجاہد فی سبیل شیطان. قصہ مختصر یہ کہ بنو نذیر کو اللہ کے نبی نے الٹیمیٹم دے دیا، اتنا وقت ہے، اتنا ٹائم دیتے ہیں، جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، مدینہ سے نکل جاؤ. دیکھیے اللہ کے نبی کا انصاف، ماروا بھی سکتے تھے، قتل بھی کرا سکتے تھے، لیکن آپ اصل میں ان کا فتنہ ختم کرنا چاہتے تھے. کہا گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہر 3 آدمی ایک اونٹ پر جو لاد سکے لے جائے اور چلا جائے. اب یہ سارے لوگ چلے گئے. ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں ہمارے بیٹھے بٹھائے تھے، ہمیں یہاں نکال دیا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو غطفان، اب یہ اصل میں غزوہ احزاب کا ایک سنیریو بننے والا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں. اللہ کے نبی ڈرنے والے تھوڑی تھے. آپ نے کہا اچھا تم کیا ہوگے، ہم آتے ہیں. 400 لوگوں کو لے کر ساتھ آپ خود گئے اور ذات و رکا کے مقام پر جا کے ان سے مقابلہ کیا. وہ بھاگ گئے, ان کو پتا بھی نہیں تھا یہ ہوگا. اپنا گھر بار سب چھوڑ کے جو سامان تھا پہاڑوں میں گم ہو گئے, وہ سب بھی مسلمانوں کو مل گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابو سفیان جب وہ حج سے جا رہے تھے تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا. وہ وقت آ گیا, شعبان 4 ہجری کا موقع آتا ہے. ابو سفیان کا وہ چیلنج تھا, وہ بھول چکے ہوں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے نہیں دیتے تھے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے, بلکہ اس دن جو بات ہوئی تھی اس میں یہی آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, انا موعدکم بدر للعمل قبل, کہ جو آنے والا سال ہے ہم بدر کے میدان میں لڑیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. اگلے سال مسلمان اس کے لیے تیاریاں کر کے پہنچ گئے. آپ ابو سفیان آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے, اتنا باتیں کرنا دھمکیاں دینا تو اور بات ہے, عملی زندگی میں کرنا کرانا یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے. اب جب وہ آئے تھے مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے مزے سے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا اچھا جی, اور وہاں سے پھر تجارت کے 1 درہم کے 2-2 درہم کما کے لائے. جو قافلہ جا رہا تھا سارا مال مسلمانوں نے خرید لیا, مکہ میں خالی ہاتھ گیا وہ. یہ بھی ایک مسلمانوں کو پلس پوائنٹ ملا. اب عربوں پر یہ بات سمجھ آ گئی کہ اصل مسلمان احد میں نہیں تھے, ان کی اصل جو ہے وہ بدر والی تھی. احد ہنگامی طور پہ ہو گئی تھی اور مسلمانوں نے سبق سیکھ لیا کہ لیڈرشپ کو بے بھی کرنے اور اطاعت بھی کرنی اور آپس میں خانہ جنگی نہیں کرنی. اب جب یہ ساری کیفیات ہوئیں تو مسلمانوں کی عزت اور دھاک اس طرح سے بیٹھی کہ مکہ اور مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگ اور ملک شام ایسے کہہ لیں جیسے آج کے ویسٹرن کنٹریز کے جو سپر پاورز ہیں, ان سب کے دل میں یہ خیال آیا کہ مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, ان کو کسی طرح ختم کریں. چنانچہ یہود نے یہ موومنٹ شروع کی خاموشی سے, گھر گھر گئے, قبیلہ قبیلہ گئے, مکہ کے ارد گرد, مدینہ کے ارد گرد کی بستیاں, ملک شام کی طرف سے جا کے لوگوں کو اپنا ہم خیال کیا. ایسا کرتے ہیں سب مل کے اچانک حملہ کرتے ہیں, اکیلے ہم کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ انہوں نے سب کو تیار کیا. لوگوں نے کیا چاہیے تھا, جیسے جیسے آج کے چند نان مسلم ملک ملے کہ ہم جا کے اکٹھے مل کے مسلمانوں کو ختم کریں. یہ وہ حالات تھے کہ جس میں مسلمانوں کے اوپر حملے کی کوشش کی گئی, اور ارادہ کیا تھا کہ اچانک حملہ کریں گے تو کوئی بچے گا نہیں. ٹھیک ہے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب خبریں مل جاتی تھی, یہ بھی ایک اللہ کی دین ہوتی ہے. کچھ باتیں لوگوں سے مل جاتی تھی, کچھ وحی کے ذریعے سے آ جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب پتہ چل گیا. اب ایک وقت کیا تھا, فوراً بھاگو, توبہ کرو, معافی مانگو, ان کے جوتے سیدھے کرو, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, دس دیٹ دس, ایسے ہی ہوتا نا. اگر مسلمان ڈر جاتے تو ختم ہو جاتے. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا, لہٰذا آپ نے ساتھیوں کو بلایا, میٹنگ کال کی, بولو کیا کہتے ہو. اس میٹنگ میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے اور ایک نیو شخص جس کو آپ کہہ لیجئے کہ اس ٹیم کا ایک بالکل ان فیملیئر پرسن, یاد ہے آپ کو نام, حضرت سلمان فارسی بھی تھے. یہ فارس سے مائگریٹ ہو کر آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ہم تو اس طرح سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں دشمن سے کہ اپنے اور دشمن کے بیچ میں گہری سی کھائی کھود دیتے ہیں, اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ وہ بھلانگ نہ سکیں اور اتنی گہری ہوتی ہیں کہ نیچے سے آ نہ سکیں, اور اس کے کھائی کے کناروں پہ ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں, تیر وہ بھی چلاتے ہیں ہم بھی چلاتے ہیں, جو پہلے ہار جائے وہ ہار گیا, وہ دشمن چلا جاتا ہے, یا ایسی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند ہے. صرف ایک نیو کمر, دیکھیے اچھا لیڈر صرف پرانے لوگوں کو نہیں فوکس کر رہا ہوتا, وہ دیکھتا ہے کہ اس کام کو فائدہ کس چیز سے ملتا ہے. آپ نے ان کے اس مشورے پر خاموشی سے خندق کھودنے کا حکم دے دیا. مدینہ مکہ اور عرب کے اندر اس قسم کی جنگی کاروائی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا, جس کا آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے کینٹ ایون امیجن. وہ اپنے حساب سے آئے, وہ تو ہتھیار جمع کر سکتے تھے, تیر کر سکتے تھے, تلواریں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کرنا تھا. کاٹھی کیسے کریں گے, موسم کیسا تھا, یخ سردی تھی, ہوا جسم کے اندر گھستی ہے تو نیچے سے نکلتی ہے دوسری طرف سے. ٹاسک کتنا بڑا تھا, اگر آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو پیچھے تو پہاڑ ہے, احد پہاڑ اور پہاڑی سلسلہ, جدھر سے دشمنوں کے آنے کا چانس نہیں. بالکل یوں سمجھے جیسے میں بیٹھی ہوں تو میرے پیچھے دیوار ہے, پیچھے سے تو کسی کا حملہ نہیں, اور آگے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ادھر سے امید ہے کہ کوئی آئے. تو مدینہ کے ارد گرد اس طرح سے ایک باڑ کھینچنی تھی, اتنی لمبی جیسے آپ ڈی شیپ کی کہہ دیجئے, کہ جس میں سے کوئی کدھر سے نہ آ سکے. کرے گا یہ کام کون, کس کو بلائیں, میڈ کو بلائیں, کہ جو کس کو بلائیں کام کرنے کے لیے، خود کرنا پڑتا ہے، خود کرنا پڑتا ہے. اتنا امپاسبل ٹاسک تھا کہ نرم مزاج کمزور مزاج لوگ ہوتے تو مسلمان کبھی اتنی بڑی جرت نہ کرتے. 10-12 ہزار کا لشکر جو تھا ادھر ہے، اور مسلمان سارے بھی جمع کر لیے اللہ کے نبی نے، تو 3 ہزار کے قریب بھی لوگ نہیں تھے. آپ نے کہا کہ یہ خندق ہم سب مل کے کھودیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں ساتھ دیا. آگے جا کے کئی فگر لکھاؤں گی، لیکن اس موقع پہ پھر خندق کھودتے ہوئے جو بھوک سہی، جو سردی سہی اور جو برداشت سہی، وہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کتنا آگے بڑھیں گے، کتنا ان کا حوصلہ تھا. اور جب دشمن آئے، وہ تو دن دن آتے ہوئے آگے آ کے دیکھی خندق، تو وہ تو پہچان ہی نہ سکے. بس پھر وہاں کھڑے رہے، ایک مہینے کے قریب محاصرہ رہا. وہ ادھر کھڑے ہیں، ہم ادھر. اب مزے کی بات دیکھیں کہ مسلمان تو اپنے گھر میں، ادھر ایک خطرہ تھا وہ بھی سمجھ لیں کیونکہ اگلی آیتوں میں اس کا ذکر ہے. اب آپ سوچیں نا، یہ ایریا، یہ زون مدینہ کا، باہر سارا اس کے آؤٹ سائڈر ہے، اور سب طرف سے آئے تھے، تیر انداز بھی اور مختلف تیار، بہت تیاری کر کے آئے تھے. مدینہ میں یہاں مسلمان ہے، ایک کونے میں کچھ قلعے تھے، گڑھیاں بولتے ہیں اس کو، اس دور میں قلعے تھے، یہاں بنو قریظہ رہتے تھے. مدینہ میں یہود کے کتنے قبیلے تھے؟ کون سا تھا؟ بنو قینقہ، قریظہ اور نذیر. بنو نذیر کدھر گئے؟ وہ تو پہلے خالی ہو گئے. بنو قینقہ جو تھے وہ تھوڑا سا دوسری طرف رہتے تھے. مدینہ کے اندر، یعنی اس باڑ کے اندر جو لوگ تھے نا، وہ بنو قریظہ تھے. اب خطرہ صرف ایک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ حملے کی صورت میں باہر والوں کو تو روک لیں گے، تو پتہ چلے کہ یہ اندر والے مسلمانوں سے لڑنے لگ گئے، سمجھے، گھر کا بھی دیدہ. اللہ کے نبی فوراً ان کے پاس گئے. پہلے بھی ان سے میثاق مدینہ کے نام پہ بات کی ہوئی تھی کہ اگر کبھی مدینہ پہ حملہ ہوگا تو تم مسلمانوں کا ساتھ دو گے، کیونکہ مدینہ از اے مسلم اسٹیٹ ناؤ، سب کو یاد ہوگا واقعہ. آپ نے وہاں جا کر ان کو ریکنفرم کر دیا کہ دیکھو تم ہمارا ساتھ دو گے، نہیں تو ہم پہلے تم سے لڑ لیں. انہوں نے وعدہ کیا، نہیں اللہ کے نبی، ہم آپ سے کیسے کریں دس اینڈ دیٹ. اب امیجن کریں، مدینہ کے سارے مرد جو ہے نا، وہ تو اس باڑ کے ارد گرد چلے گئے نا لڑنے کے لیے. وہ ایک قسم کی ایسا کہہ لیں کہ بارڈر لائن قرار بن گئی تھی، آپ کا ادھر سے بارڈر ہے، ان کا ادھر سے بارڈر ہے. مدینہ شہر کے اندر کون رہ گئی؟ عورتیں اور بچے. حسان بن ثابت کو اللہ کے نبی چھوڑ گئے کہ چلو یہاں گھر میں عورتیں بچے ہیں تو تم بھی ادھر ہی رہو. لیکن شاعر آپ کو پتا کیسے نازک مزاج ہوتے ہیں. بنو قریظہ نے اس موقع پہ دھوکا دیا مسلمانوں کو، کیونکہ عبداللہ بن ابی کی انٹیلیجنسی تھی، اس کو پتا تھا کہ ہم تو پہنچ نہیں پا رہے، یہ کچھ کر سکتا ہے. اس نے ان کو لالچ دلوایا کہ تم جو کام آج کر سکتے ہو یہ تو کچھ نہیں کرو، پھر دیکھو ہم تمہیں ذرا کہاں لے کے جاتے ہیں. ان کے دھوکے پہ بنو قریظہ نے مسلمانوں پہ چڑھائی کی کوشش کی، بلکہ ایک مقابلے کا ایسا وقت آ گیا کہ وہ یہ سمجھے کہ چونکہ صرف عورتیں ہیں تو ہم عورتوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. عورتوں میں سے ایک صحابیہ نے ان سے مقابلہ کیا، حسان بن ثابت سے کہا کہ مارے ان کو، کہا میں تو نہیں مار سکتا. وہ شاعروں والے مزاج، جو نظم و نازق اس قسم کے تھے، انہوں نے کہا تم نہیں مار سکتے، مجھے پکڑاؤ. وہ جو ایک برچھی ٹائپ ہوتی ہے نا، کپڑے کے ڈنڈی سے اس کے آگے ایک ہتھیار لگا ہوتا ہے. قصہ مقصد کی چند عورتوں نے مل کر ان کو مارا، اس یہودی کو جس نے حملے کی کوشش کی، اور انہیں کہا کہ اب تو اللہ کے بندے اس کو اٹھا کے لے جاؤ، کیونکہ ہم غیر محرموں کی لاش کو ہاتھ نہیں لگاتی. خیر اب کیا ہوا، جنگ ہوئی، مسلمان دفاع کرتے رہے، اندر سے انہوں نے حملے کی کوششیں کی، ان کو مدد بھی بھیجی کیونکہ ان کا کھانا پانی ختم ہو رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے وقت پہ جس طرح مدد کی، پہلے آیتیں پڑھیں پھر اس کو انجوائے کریں گے کہ اللہ کی مدد آنے کے کیا مختلف رنگ ہوتے ہیں. ہم اس کو ایسے ہی پوری آیتوں کے خلاصے کے طور پہ کر لیں گے، اور پھر بعد میں انشاءاللہ ہم اس کو الگ سے دیکھیں گے، جو اس کے واقعات ہمیں کچھ دکھیں گے. اور یہ واقعی ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بہت بعض دفعہ اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں اور بڑا سمجھتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ بڑی بڑی جنگیں تو ابھی ہماری زندگی میں آئی ہی نہیں ہیں. یہاں سے دو رکوع، یہ دوسرا اور تیسرا رکوع، یہ دونوں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جس میں آپ دیکھیں گے. اور آپ یہ بھی بات لکھ لیں کہ یہاں سے مسلمانوں کے غلبے کا آغاز شروع. 5 ہجری یہ ہے، غزوہ 5 ہجری میں ہوا تھا، اور اس میں وہ سارے واقعات جو پیچھے آپ کو بتا دیے ہیں ان کا معاملہ بھی سامنے آ گیا. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی، جس میں نہ جنگ کرنے کا وعدہ تھا. 7 ہجری میں عمرۃ القضا ہوا، اور 8 میں مکہ فتح ہو گیا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل مکہ فتح ہونا 5 ہجری سے شروع ہو گیا. حیرت کی بات ہے اللہ کے نبی کو مکہ سے آئے ہوئے مدینہ صرف 5 سال بھی نہیں پورے ہوئے تو غلبہ شروع. ہم کتنے سال میں کوئی کام کر پاتے ہیں؟ آج ہم مسلمان اگر واقعی کوئی میتھڈالوجی لے کے چلتے نا اللہ کے نبی کی تو آج پوری دنیا پہ اسلام بھی ہوتا اور لوگ سکھ چین سے جی رہے ہوتے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. اللہ اکبر. پیچھے ہم پڑھ چکے ابو عامر راہب کا ذکر بھی سورۃ توبہ کی آیت 107 میں کہ اس نے ایک مسجد بنائی تھی تاکہ مدینہ میں اپنا ایک اڈا قائم کرے. یہ سب باتیں آپس میں جڑی. آپ سیرت سے پڑھیں یہ واقعہ شروع کر لیں گے آپ کا چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا. لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 تھی, منافقین بھی بہت سارے تھے اور اسی طرح سے خطرے جو تھے وہ ان کا حالات تھے. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیات میں کیا حکم دیا آئیے دیکھتے ہیں.